الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں آج ہم حاضر ہیں سلسلہ شکر کے فضائل میں انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کے شکر کے فضائل قرآن و حدیث میں جو وارد ہوئے ہیں ان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور مزید اللہ تبارک و تعالی کی جو شخص ناشکری کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیسی کیسی وعیدیں احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہیں ان کو بھی سنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہم اپنے سلسلے میں کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو سن کر ہم اپنے اندر احساس نعمت پیدا کریں اور یقیناً جب احساس نعمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کے شکر کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہوگی اور شکر کی کیا کیا برکتیں ہیں آئیے سنتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب تمہارے رب عزوجل نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی اور دشمن کو ہلاک کیا اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، لیکن اگر ایسا ہوا کہ تم نے کفر و معصیت کے سبب میری نعمت کی ناشکری کی تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ شکر کی حقیقت کیا ہے۔ جی ہاں، شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے کہ جس ذات نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کی تعظیم بھی کی جائے اور زبان سے اس کا اعتراف بھی کیا جائے اور نفس کو اس چیز کا عادی بنایا جائے۔ یہاں پر ایک باریک نقطہ یہ بھی کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا جب مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس سے نعمتیں بھی بڑھتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور اس کا شمار شاکرین میں ہوتا ہے۔ اور پھر مزید جب صدیقین کے درجے پر بندہ پہنچتا ہے تو اب اسے نعمتوں کا احساس باقی نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کی طرف میلان نہیں جاتا، یہ صدیقین کا مرتبہ ہے۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی زیادتی سے ہرگز محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور مزید حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی تو وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ ہرگز توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِي، یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے، اور انہیں بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی سنیں گے کہ خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ساری کائنات کے ذرے ذرے پر بارش کے قطروں کی گنتی سے بڑھ کر اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، بلکہ دنیا بھر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارشوں سے بھی تیز تر برس رہی ہیں، جن کو شمار کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا اعلان خود خدا حنان و منان عزوجل نے اپنے پیارے کلام قرآن پاک میں اس طرح فرمایا، چنانچہ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر اس کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف و فضیلت انسان کو عطا فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے اور کسی بھی حالت میں بلکہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق و مالک عزوجل کی بے حد بے شمار نعمتوں سے لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کا اندازہ محض ایک لقمے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو نہ صرف خود ایک نعمت ہے بلکہ اس کے دامن میں بے حد و بے حساب نعمتیں ہیں، کہ کن کن مراحل سے گزر کر وہ لقمہ اس قابل بنتا ہے کہ اس سے غذا حاصل کی جائے، ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ لقمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک روٹی اور دوسرا سالن، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ روٹی جو ہے یہ آٹے سے بنتی ہے اور آٹا گندم سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب سنیے کہ سالن گوشت اور سبزی سے بنتا ہے، ان سے تیار ہوتا ہے، یا سبزی ہوگی یا پھر گوشت ہوگا، اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی نشو نما گھاس سے ہوتی ہے، اور سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے۔ المختصر یہ کہ روٹی اور سالن کا حصول زرعی پیداوار پر موقوف ہے، اور زرعی پیداوار میں زمین و آسمان کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اناج اور سبزیوں اور ان کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت، چاند کی کرنوں، ہواؤں، بادلوں، بارشوں، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے۔ سمندروں سے بخارات جب اٹھتے ہیں تو پھر بادل جا کے بنتے ہیں اور ان سے بارش برستی ہے، اور وہ بارش کھیتیوں کو سیراب کرتی ہے، اور کسان کتنی محنت مزدوری کے بعد، کتنی محنت و مشقت کے بعد کسان جا کے ان کھیتیوں کو تیار کرتا ہے، اور پھر یہ بارش برس کر پھر کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں، اور پھر انہیں کاٹا جاتا ہے، اور ہیوی مشینری سے گندم کو چھلکے سے علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر اسے پیسنے کے لیے ٹرکوں وغیرہ کے ذریعے چکیوں اور فلور ملز تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور پھر غور کریں، اور گندم پیسنے کے لیے لوہے کی مشینوں اور سالن پکانے کے لیے برتنوں نیز ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا مہربان عزوجل نے زمین میں لوہے کے معدنیات رکھے ہیں، اور ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا، قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا، جنگلات میں درخت اگائے، الغرض زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے و بادل، سمندر و دریا، بارشیں، ہوائیں، اناج و سبزیاں، سب چیزیں ایک لقمے کی تیاری میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو زرعی پیداوار بند ہو جائے، پھر بندہ اس لقمے کو منہ میں رکھتا ہے تو اس سے لطف اندوزی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں ذائقے کی حس کو پیدا کیا۔ اب ہم غور کریں کہ اگر کوئی لقمہ ہم کھائیں اور زبان اس کا ذائقہ اگر محسوس نہ کرے تو اب اس میں کتنا نمک ہے، کتنا جو ہے اس میں ذائقہ ہے، یہ زبان میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک حس پیدا کی ہے کہ جو اس ذائقے کو محسوس کرتی ہے، اگر یہ ذائقے کی حس نہ ہو تو پھر بندہ کیسے اندازہ لگائے گا کہ یہ کھانا کس ذائقے کا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں ذائقے کی حس پیدا فرمائی اور زبان میں ایک ایسا لعاب رکھا جو اس کو ہضم کرنے میں معاون ہے، اور اسے چبانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دانت عطا فرمائے۔ اب وہ لوگ کہ جن کے پاس دانت نہیں ہوتے، جن کے دانت ٹوٹ چکے ہوتے ہیں بڑی عمر کی وجہ سے، تو اب اندازہ لگائیے کہ وہ نوالے کو کس قدر مشکل سے چباتے ہوں گے۔ بسا اوقات تو ایسا کھانا کہ جس کو چبانا پڑے وہ کھا بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اس بات پر غور کیجئے کہ لقمہ حلق سے اتارنے کے بعد بندے کا اختیار بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ اب لقمہ حلق سے نیچے اترا، اب اس کو ہضم کرنا جسمانی اعضاء کا کام ہے۔ معدہ لقمے کو پیستا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معدے میں صلاحیت رکھی کہ معدہ اس لقمے کو پیستا ہے اور جگر اس سے خون بناتا ہے اور پھر فضلہ آنتوں اور مثانوں میں چلا جاتا ہے، یعنی جو زائد چیزیں ہوتی ہیں وہ مثانوں کے ذریعے باہر نکل آتی ہیں، اور یوں اس لقمے سے انسان کے جسمانی اعضاء کی نشو نما ہوتی ہے۔ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اور پیر سب کو اسی سے غذائیت ملتی ہے، اسی ایک لقمے سے چربی بنتی ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں اور اسی سے خون بنتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے۔ اس قدر نعمتوں کے ہجوم کا تقاضا ہے کہ بندے کی ہر ساعت، ہر سانس رب تعالیٰ کے لیے صرف ہو، کھائے تو رب تعالیٰ کے لیے، یعنی اگر غذا کھائے تو اب چونکہ کھانا کھانا یہ فی نفسی ہی مباح ہے، یعنی اگر کوئی شخص کھانا کھا لیتا ہے تو نہ اس میں گناہ ہے نہ اس میں ثواب ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر قوت کی نیت سے کھانا کھائے گا تو اب یہ اس کا کھانا کھانا بھی عبادت شمار کیا جائے گا، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب حد ضرر یعنی نقصان کی حد تک کھانے کو نہ کھایا جائے، ورنہ یہ نیت بیکار ہے کہ بندہ جب اتنا کھانا کھائے گا کہ بالکل اس پیٹ بھر گیا اور بوجھل ہو گیا تو اب وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گا، یعنی اتنا کھانا کہ جو نارمل غذا ہوتی ہے اتنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے جب کھانا کھایا گیا تو اب یہ کھانا اس کے لیے عبادت ہو جائے گا۔ کھائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، پیئے تو رب تعالیٰ کے لیے، چلے تو رب تعالیٰ کے لیے، یعنی اس کا چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے لیے ہو، نیکی کی دعوت کے لیے چلے، اجتماع میں شرکت کے لیے چلے، یا علم دین حاصل کرنے کی طلب میں چلے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مدد کے لیے ان پاؤں کو استعمال کرے، تو یہ اس کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا اور یہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا، اور اس کا دیکھنا بھی رب تعالیٰ کے لیے ہو، دیکھے تو قرآن پاک کو، دیکھے تو مدینہ پاک کو، دیکھے تو خانہ کعبہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے نظارے کرے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھیت بنائے اور یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات اگائے، اور ان درختوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور سنے تو رب تعالیٰ کے لیے، یعنی ایسی باتیں سنے، قرآن پاک کی تلاوت سنے، نعت رسول مقبول سنے، لوگوں کی غیبت ہرگز نہ سنے، اسی طرح جھوٹے قصے، کہانیاں اور اس طرح کی تفریحی باتیں ہرگز نہ سنے، اس کا سننا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جب بولے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو نیکی کی دعوت دے، اس زبان سے اللہ کے کلام کو پڑھے، اس زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرے، اور پھر جب اس کا یہ بولنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا تو یہ سب کا سب عبادت شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سوئے تو رب تعالیٰ کے لیے کہ سونے سے پہلے تجدید ایمان کرے اور سچی توبہ کرے، اور دن بھر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ، تو نے مجھے غذا دی، تو نے مجھے چلنے کی سعادت دی، تیری ہی عطا کردہ توفیق سے میں نے نماز پنجگانہ ادا کی، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم مسجد تک گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہم نے جو نیک کام کیے سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. انشاءاللہ عزوجل مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. الغرض اس کا جینا اور مرنا اپنے رب تعالیٰ کے لیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ان میں کثیر نعمتیں بن مانگے عطا ہوئی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی تھی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں تھا، لیکن فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی. تو کچھ طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں. ایک طرف ظاہری نعمتیں ہیں اور دوسری طرف باطنی نعمتیں. ایک طویل سلسلہ ان نعمتوں کا ہے، گویا کہ بندہ اس کی نعمتوں کے سمندر میں ہر وقت غوطہ زن رہتا ہے. اوپر نگاہ اٹھائے تو اس کی نعمتوں کے دلکش نظارے، نیچے دیکھے تو اس کی نعمتوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، دائیں طرف دیکھے تو اس کی نعمتیں، بائیں طرف دیکھے تو اس کی نعمتیں. الغرض ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں، حتیٰ کہ خود اس کا یہ دیکھنا بھی نعمت ہے، چلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، بیٹھنا بھی نعمت، اس کا کھانا پینا سونا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ عزوجل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. اب اندازہ لگائیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جائے، نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے، تو وہ اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اہل حمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، بس اللہ تعالی کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے. اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بل مانگے عطا فرمائی ہے، اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بل مانگے عطا فرمائی، تاکہ ہمارے اندر احساس نعمت پیدا ہو. کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ اندھا ہے اور کوڑی تھا، یعنی کوڑ کا مرض اس کو تھا، اس کے بدن کے دونوں حصے مفلوج ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنی زبان سے اس طرح کہہ رہا تھا، اے اللہ عزوجل تیرا بڑا شکر ہے، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ وہ کون سی بلا ہے جس میں اللہ عزوجل نے تجھے مبتلا نہیں فرمایا، اور پھر تو کون سی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اس نے عرض کی، یہ ٹھیک ہے کہ میں اندھا ہوں، کوڑی بھی ہوں اور فالص زدہ ہوں، لیکن اللہ عزوجل نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، بس میں اسی کا شکر ادا کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے بالکل سچ کہا. پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو وہ فوراً تندرست ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی بینائی بھی واپس ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا محض اپنی کرم نوازی سے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دینا یقیناً بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کرتا، اور کسی بت پرست کے گھر میں پیدا ہو کر ہم بتوں کی پرستش کرتے ہوتے، یا کسی مجوسی کے گھر میں پیدا ہوتے اور آگ کی پرستش کرتے ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہم مسلمان ہوئے. کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے مسلمان پیدا کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور یہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بل مانگے عطا فرمائی۔ یہی دولت اسلام ہے جس کی برکت سے بوقت موت ہم پر خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا، یعنی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اسی ایمان کی برکت سے ہوگا، اور اسی کی برکت سے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، اور اسی ایمان کے وسیلے سے میدان محشر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا کیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی ایمان کے صدقے میں پل صراط پر جب جہنمی کٹ کٹ کر گرتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسانی سے گزرنا اور پھر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، یہ اسی ایمان کی برکت ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بل مانگے عطا فرمائی۔ اور اس کے برعکس اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے اور اپنی تمام زندگی باطل عقائد کے ساتھ گزارتے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو آرام مل جاتا، دنیا آرام سے گزر جاتی، لیکن جیسے ہی ملک الموت علیہ السلام دروازہ زندگی پر دستک دیتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبتیں، آفتیں اور سخت عذابات ہمارا مقدر بن جاتے، کیونکہ مشرکین کے لیے دروازہ مغفرت کا بند ہو جانا، جنت سے محروم رہ جانا اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا حکم قرآنی سے ثابت ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ عز و جل اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت پاک کے تحت تفسیر خزائن عرفان میں لکھا ہے کہ معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا وہ خواہ کتنا ہی گناہگار و مرتکب کبائر یعنی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، وہ بے توبہ مر بھی جائے تو اس کے لیے ہمیشگی نہیں، یعنی اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ داخل جنت ہوگا۔ اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے معاف فرمائے اور چاہے اس کے گناہوں پر اسے عذاب دے اور پھر اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اب ہم ذرا غور سے سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم نعمت ہمیں کیا مانگنے پر عطا کی تھی؟ کیا دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو دنیا میں ہمیں ایمان والا پیدا کرنا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی بڑی نعمت ہمیں بل مانگے عطا فرمائی، تو ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس عظیم نعمت پر کتنی مرتبہ اپنے رب عزوجل کا شکر ادا کیا۔ اور شکر ادا کرنا تو اسی وقت ہوگا نا کہ احساس نعمت اپنے اندر پیدا کرے۔ تو یقیناً ہم اس اپنے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سن کر اپنے اندر احساس پیدا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو، اور ہم ان کی قدر و منزلت کو جانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان سے ہی محروم کر دے۔ ہم روزانہ سوئیں تو تجدید ایمان کر کے سوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے سوئیں، اور اپنے کفریات سے توبہ کر کے سوئیں کہ جانے انجانے اگر ہم سے کوئی کفر ہو گیا، اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کی اہمیت کو دل میں بٹھائیں، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں، نہ یہ کہ غیر مسلموں کی جو اس دنیاوی ترقیوں کو دیکھ کر ہم اپنے اندر احساس کمتری پیدا کریں۔ انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے آئندہ کے سلسلے شکر کے فضائل میں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے فضائل اور اللہ کی ناشکری کی نحوستیں اور وعیدیں سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ سنیں گے، جس سے ہمارے اندر احساس نعمت پیدا ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل احساس نعمت پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔